أبا عبد الله يا أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، صلوات بيجي محمد وعلى محمد بار.
اللهم صل على محمد.
ایزان محترم، جہاں جہاں بھی لوگ یہ مجلس دیکھ رہے ہیں اور ناچیز کو سن رہے ہیں، ان کی خدمت پہ پہلی مجلس سے گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ وہی اشرا ہے جو ہم ہر سال پڑھتے تھے رضویہ سوسائٹی، یعنی اولڈ رضویہ سوسائٹی شاہ کربلا ٹرسٹ میں، اور ہمارے برادر عزیز طاہر ولا میں جو ہیں سید نیاز رضوی صاحب، ان کے گھر پہ جو بعد میں منتقل ہو گیا تھا مسجد آل ابا میں، اور یہ ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے 32-33 سال سے پڑھ رہے ہیں اشرا، لیکن حالات کی وجہ سے، حالات کی جو آپ کے سامنے، ہم بہرحال بہت احتیاط کر رہے ہیں سلسلے میں، اس مسئلے میں کہ اس کو پھر ہم نے اس انداز میں لیا ہے کہ آن لائن یہ مجالس جا رہی ہیں، تو وہ حضرات جو بالمشافہ سننے کے عادی ہیں ان سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہجوم ایک جگہ بہت سارا اکٹھا نہ ہو کسی حال میں. ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو ہماری بات سے اختلاف ہوگا، تو بھائی ہوا کرے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں بہتر کہ آن لائن اس زمانے میں مجالس پڑھ رہا ہوں مسلسل، وہی پڑھنا میرے لیے، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے میں نہیں کہہ رہا، مجھے یہی بہتر سمجھ میں آتا ہے، بہتر نظر آیا کہ میں آن لائن پڑھتا ہوں. آپ کو پورا پورا حق ہے، اس بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، رائے ہے. بہرحال ہمیشہ کی طرح اس پہلی مجلس میں خمینی بشکن، شہید مظلوم علامہ عارف حسین حسینی، شہید ڈاکٹر محمد، جتنے بھی تمام شہدائے اسلام ہیں، ہمارے شہید پروفیسر سبط جعفر، بہرحال بہت سارے نام ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، تمام شہدا کو شامل کر لیجیے، اپنے تمام مرحومین کو شامل کر لیجیے، اور اسی میں آپ شامل کر لیجیے جناب علی جاوید زیدی صاحب اور وقار حیدر زیدی صاحب کے مرحومین کو شامل کر لیجیے، نیاز رضوی صاحب کے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات عنایت فرما دیجیے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. سورہ انفال، آٹھواں سورہ قرآن مجید کا، اور یہ اس کی 74ویں آیت. اور وہ لوگ جنہوں نے، جو اللہ پر ایمان لائے، والذین آمنوا، اللہ پر ایمان لائے، وہاجروا، اور اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، یعنی ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ ہی کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، قتل بھی کیا اور مقتول بھی ہوئے یہ تمام لوگ. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی کہ والذین آووا، آووا یعنی جنہوں نے نصرت کی، مدد کی، کن کی مدد کی، یعنی جن کو پناہ دی. آووا کا مطلب ہوتا ہے پناہ دی، ایسے کہتے ہیں کمار کا آوا، کمار کی جگہ وہ جو ہوتی ہے، پناہ دینے کی جگہ ہوتی ہے، بہرحال رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو آوا کہتے ہیں. اسی سے نکلا ہے آووا، جمع کا صیغہ ہے. والذین آووا، اور جن لوگوں نے پناہ دی، یعنی وہ جو مہاجرین جنہوں نے اللہ کے پر ایمان لائے تھے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، انہوں ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی، و نصر ہوا، اور ان کی مدد کی، ان کی خبر گیری کی. یعنی بظاہر یہ آیت کس کے لیے ہے؟ انصار کے لیے بھی ہے. یعنی پہلے آیت کے پہلے حصے میں تو مہاجرین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور اس کے بعد والے حصے میں انصار کی، یعنی جنہوں نے مدد کی مہاجرین کی. آو و نصر، اولئک هم المؤمنون حقا، در حقیقت یہی مومن ہے. یہ دو طبقوں کو بتایا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد کرے. یہ دونوں کیا ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی حق ہے ان کو مومن کہنے کا. لہم مغفرت و رزق کریم، اور انہی کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، اور آبرو مند اور عزت والی روزی بھی انہی کے لیے ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آئیے، اب یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، حالانکہ اگرچہ کہ عنوان کا اعلان ہو چکا، لیکن جو لوگ جن لوگوں کے ذہن میں نہیں ہو کہ عنوان کیا ہے, یہ انصار حسینی کا تسلسل ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ اس وعدے کی تکمیل کروں گا ان مجالس میں. جب میں نے انصار حسینی کا شرح پڑھا تھا دو سال پہلے, پورے دو سال پہلے پڑھا تھا, یہ 2020 ہے, 2018 میں جب میں نے پڑھا تھا تو مکمل نہیں کر پایا تھا. آدھے سے زیادہ تو ہو گئے تھے انصار حسینی, لیکن پھر بھی رہ گئے تھے, تقریباً 45-50 کے قریب باقی بچے تھے. تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پھر ان کا بیان کیا جائے گا. تو سال گزشتہ موضوع کچھ اور ہو گیا تھا, اب اس مرتبہ لوگوں نے مجھے یاد دہانی کی بار بار کہ آپ اس کو مکمل کریں. اور پہلا عشرہ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے کتابی صورت میں, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, وہ کتابی صورت میں بھی آ گیا. تو اب یہ سمجھیے کہ اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے, اور دعا کیجیے کہ انشاءاللہ یہ بھی دوسرا حصہ بھی دوسری جلد کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے, اور ایک میرے حساب سے بہرحال ایک بڑا کام ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس عزیزان محترم, جیسا کہ میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اسی مناسبت سے کہ جن لوگوں نے جو ایمان لائے, اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا, ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں ہی لڑتے رہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے, اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی, والذین آووا ونصروا, جن لوگوں نے ان کی مدد کی اور ان کو پناہ دی, ان کی مدد کرتے رہے, اولئک ہم المؤمنون حقا, یہی لوگ ہیں جو در حقیقت مومن ہیں. یعنی زبان سے کہہ دینا آسان ہوتا ہے, ایمان کا دعویٰ کرنا اسی پر تکرار ہوتی ہے بار بار کہ, لیکن عمل کے میدان میں اس کا ثابت کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو انصار حسینی قیامت تک کے لیے ایک مثال بنے. ایک صلوات بھیجیے. مثال بنے کہ دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے, عمل کے میدان میں اس کو پورا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں اسی کوفے کو جس کوفے کو کہا جاتا ہے کہ الکوفی لا یوفی, کوفیوں سے وفا کی امید نہ رکھنا, ان میں وفا نہیں ہوتی. پہلے بھی ہم نے بتایا تھا اور آج بھی بتائیں گے کہ کتنے کوفی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو نبھایا اور اپنے آپ کو کربلا پہنچایا, اور کربلا پہنچانے کے لیے کیسے کیسے طریقوں کو اختیار کیا, یہ بھی ہم پہلے بھی بتاتے رہے پھر بتائیں گے اب جو باقی کا ہے, کیونکہ سب کا احوال انصار حسینی کا ایک ہی جیسا ہے. تو آخر کچھ تو ہے نا ان میں انصار حسینی میں, کیا ایسی بات ہے؟ کچھ ایسی بات ہے کہ جناب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ ایسے صحابی کسی کو بھی نہیں ملے, کسی کو ایسے صحابی نہیں ملے. کچھ ایسا کہ قیامت تک رہتی دنیا تک ہمیشہ ان کی مثال دی جاتی ہے. دیکھیے حالانکہ حق و باطل کے کتنے مارکے ہوئے ہیں دنیا میں, ہوئے ہیں نا, بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مارکے ہوئے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب مثال دی جاتی ہے تو کربلا کے 72 حسین اور ان کے انصار, ان کی طرح سے ڈٹ جاؤ, ان کی طرح میدان میں آ جاؤ, ان کی طرح جامع شہادت نوش کرو, ان کی طرح قربانیاں دو, رائے گا نہیں جائیں گی تمہاری قربانیاں, مثال کربلا کی دی جائے گی. ایسے ہی ہے نا, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ مشیت کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے جس کی خاطر جناب سید الشہداء نے ساری قربانیاں دی ہیں, یہ اس کا کام ہے جس کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے نا, محفوظ مکمل تو ہو گیا تھا دین, غدیر خم میں مکمل ہو گیا تھا, محفوظ کرنے کے لیے جناب سید الشہداء تشریف لائے ہیں کربلا کے میدان میں. کہ اب اس کے بعد آفتیں آئیں گی, یقیناً فتنے بھی سر اٹھائیں گے, اٹھا رہے ہیں اور آج بھی اٹھاتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایک راستہ باقی رہے گا, ایک راستہ کھلا رہے گا کہ جہاں سے انسان جب اس راستے کو طے کرے گا, ابھی انشاءاللہ بیچ گفتگو میں بھی آ جائے گا اس راستے کی طرف کہاں کہاں نشاندہی کی گئی ہے, جب اس راستے پر چلے گا تو حقیقت رہے گی سامنے. ایسا نہیں ہوگا کہ حقیقت چھپ جائے گی, حقیقت ختم ہو جائے گی, نہیں, حق رہے گا اور سامنے بھی آئے گا. اب جس میں اتنی ہمت ہوگی, صلاحیت ہوگی, وہ حق کو قبول کرے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے آج جن میں آپ کے سامنے 5 یا 6 انشاءاللہ انصار حسینی کا تذکرہ کرنے میں کوشش کرتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں, ان میں پہلا نام ہے حرس ابن نبہان, کہیں حارس بھی ہے, حرس ابن نبہان. یہ جناب نبہان کے بیٹے ہیں, اور جناب نبہان کون؟ جناب نبہان ہیں غلام جناب حمزہ ابن عبد المطلب, جناب حمزہ ابن عبد المطلب کے غلام. آپ جانتے ہیں کہ جناب سید الشہداء جناب حمزہ کی شہادت کب ہوئی؟ جنگ احد میں, 3 ہجری, ایسی ہے 3 ہجری میں یہ نبہان موجود تھے. تو جب موجود تھے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو حضور کی زیارت کا بھی اور حضور کی صحبت میں رہنے کا بھی شرف حاصل ہے, کیونکہ غلام ہیں جناب حمزہ ابن عبد المطلب کے. تو جناب نبہان وہ ہیں کہ جو غلام تو ہیں جناب حمزہ کے, لیکن ان کو صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے. ان نبہان کے صاحبزادے ہیں جناب حرس یا جناب حارس ابن نبہان. اچھا, جناب نبہان کا انتقال ہوتا ہے ہجری 5 میں. جب ہجری 5 میں انتقال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ دنیا میں آ چکے ہیں نا، جناب حارث ابن نبھان دنیا میں آ چکے، حارث ابن نبھان دنیا میں آ چکے، ایسے ہی ہے نا دنیا میں. یہ ابصار العین میں بھی ہے، تنقیح المقال میں بھی ہے، اور وہیں سے پھر نقل کیا ہے ہمارے علماء نے، سب نے اس کو نقل کیا ہے، علامہ نقل صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو اللہ مقام ہو، تو اب یہ اس کا مطلب دنیا میں آ چکے ہیں. تو اگر صحابیت کے درجے پہ نہ بھی مانے کوئی، تو یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ انہیں زیارت کا شرف حاصل ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے ہی ہوا نا بھائی، اس کا مطلب یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ اگر صحابی، ویسے تو صحابی ہوئے اس تعریف میں کہ بھائی جس نے جو بھی رہا مدینے میں رہا، میں رہا ساتھ رہا، تو بھائی کئی لوگوں نے تو بڑے کم سن بچوں کو بھی صحابی بنا دیا، بنایا کہ نہیں بنایا، تو اس حساب سے تو یہ اترتے. لیکن جناب ہم تو بڑی احتیاط کرتے نا کہ ایسے تھوڑی کو ہر کسی کو صحابی کا درجہ دے دیا جائے گا. ہماری وہاں کے حساب سے تو تھے یہ صحابی، لیکن ہمارے حساب سے سیدھی سی بات ہے بھائی، ہماری پسندیدہ شخصیت ہے، لیکن پھر بھی ہم احتیاط کر رہے ہیں کہ بہت ہی کم سن بھی رہے ہوں تو چلو احتیاط کر لی جائے. ایک احتیاط کی بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد تو پکے صحابی تھے بالکل مسلمہ، لیکن یہ جو تھے کیونکہ بہت کم سن رہے ہوں گے بھائی، ممکن ہے ایک سال کے ہوں، ممکن ہے دو سال کے ہوں، کیونکہ تاریخ میں اتنا تو کچھ نہیں لکھا ہوا، تاریخ میں اتنا کچھ تو نہیں ہے نا، تو ایک یا دو سال کے بھی رہے ہوں تو ہم اس کو صحابیت کے درجے پہ بھائی زیارت کا شرف حاصل رہا ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کہ جب 5 ہجری میں انتقال ہوا تو فرض کر لیں اگر ایک سال کے بھی رہے تو 10-11 ہجری تک تو 5-6 سال کے تو ہو گئے نا، تو 5-6 سال کے ہو گئے تو ہمارے بھائیوں کے برادران عزیز کے حساب سے تو وہ صحابی تھے پورے صحابی تھے 5-6-7 سال کے سن میں. لیکن ہمارے حساب سے ہم نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صحابی کے درجے پہ نہیں، لیکن ہاں یہ شرف حاصل تھا کہ زیارت کی. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ مولا کائنات کی خدمت پہ رہے جناب حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت کے بعد. جناب حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت کے بعد نبھان بھی ادھر آ گئے، اور نبھان کے بعد ان کے بیٹے، یعنی وہ تو 5 ہجری میں انتقال ہو گیا ان کا، یہ جو بیٹے تھے حارث یہ آگئے مولا کائنات کے ساتھ. اب یہ غلام نہیں رہے، مولا کے ساتھ تھے بس، یہ ان کے والد غلام تھے، مولا کے ساتھ تھے یہ، اور بھی مولا کے ہمیشہ ہر جگہ ساتھ رہے. مولا کے شہادت کے بعد پھر یہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ ان صحابیوں میں جو مدینے سے ساتھ چلے امام حسین علیہ السلام کے، بزرگ ہیں، بزرگ لوگوں میں. میرے منہ سے لفظ صحابی نکلے تو کوئی عیب کی بات نہیں، ابھی میں نے پورے پس منظر بتا دیا نا کہ ان میں ہے، چلی مولا کائنات کے صحابیوں میں ان صحابیوں میں ہیں کہ جو کربلا پہنچتے پہنچتے خاصے ضعیف بھی ہیں، لیکن مدینے سے ساتھ ہیں. مدینے سے آپ ساتھ آئیں، جناب سید الشہداء کے ساتھ ہیں، مدینے سے آپ ساتھ ہیں، اور یہ پہلے حملے میں خیموں کے دفاع پر معمور تھے. اور خیموں کا وہ جو بار بار ہم ایک روایت پڑھتے ہیں نا کہ اصحاب حسینی نے ایک صف بنا لی تھی نا، جب پہلا حملہ عام ہوا ہے صبح کے وقت، حملہ عام ہوا اور نیزے گاڑ دیے تھے زمینوں میں تاکہ جو بھی تیر لگتا تھا وہ نیزوں پہ لگ کے اوپر خیموں سے پیچھے نکل جاتا تھا، تو جو دفاعی لائن تھی خیموں کی، اس دفاعی لائن میں یہ شامل تھے، جناب حرس یا حارث ابن نبھان، مولا یعنی مولا یہاں پہ بنا غلام ہے، مولا حمزہ ابن عبد المطلب، یہ جو تھے اس دفاعی لائن میں تھے. اس دفاعی لائن میں دفاع کرتے کرتے شہید ہونے والوں میں یہ شامل تھے. ان کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو میں نے 11 صحابیوں کا آپ کو کہنا کہ 11 صحابی تھے نہیں، ممکن ہے 11 سے زیادہ ہوں، مگر ہم کیونکہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی احتیاط کر لیتے ہیں. ان کو ہم نے اس 11 میں شامل نہیں کیا. 11 صحابی تو وہ ہیں جو مسلمہ ہیں، 11 صحابی وہ ہیں جو بالکل مسلمہ ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ آج کے پہلے شہید ہو گئے حرس ابن نبھان. اب آئیے دوسرے جن کا ہمیں ذرا سا تھوڑا سا تفصیل میں جانا پڑے گا، حلاس راسبی. راسبی ناسبی نہیں ہے، رے سے، رے جو ہوتا ہے، حراس حراس ابن امرو راسبی، اور ان کے بھائی نعمان ابن امرو راسبی. راسب کیا ہے؟ راسب ان کے دادا ہیں، یعنی حلاس ابن امرو ابن راسب. راسب کیونکہ راسب ایک شاخ بن گئی، بنی ازد کے تھے نا، ازد قبیلہ ہے، بنی ازد قبیلہ ہے، بنی قحطان کے ایک شاخ، بنی قحطان پہلے یعنی قحطانی، ایک پورا ایک نسل ہے قحطانی جو کہلاتی ہے بنی قحطان، قحطان کے ایک شاخ تھی بنی ازد. بنی ازد بہت قبیلہ، بڑا قبیلہ تھا، ازدی تھے. تو ان کے والد جو تھے وہ تھے راسب ابن مالک ازدی، یعنی دادا. ان کے جو دادا تھے ان کا کیا نام تھا؟ راسب ابن مالک ازدی. اب یہ ازدی جو تھے خود راسب ازدی تھے، تو راسب اتنے بڑے آدمی تھے کہ پھر ان سے ایک شاخ بن گئی بنی راسب، تو وہ کہلاتے تھے راسبی. کیا کہلاتے تھے؟ وہ کہلاتے تھے راسبی حلاس، اور کہیں وہ छपाई छापे में गलती की वजह से वो कभी कभी नुक्ता आ जाता है, तो कहीं जुल्लास भी लिख दिया है आया है, लेकिन जुल्लास नहीं है, नाम क्या है? हुल्लास, हुल्लास इनका, हुल्लास इब्ने अमरो रासिब, यानी हुल्लास इब्ने अमरो इब्ने रासिब इब्ने मालिक, ये इनका शजरा है। और इनके दूसरे भाई हैं नोमान इब्ने अमरो रासिबी। अब ये रासिब समझ में आएगी, रासिबी क्या चीज़ है? रासिबी एक शाख है, कबीले की शाख जो बनी अज से निकली है। अच्छा जनाब, ये दोनों भाई कूफे में थे, यानी अहले कूफा थे, कूफे के रहने वाले थे, और दोनों भाई मौला के साथ जंगों में शरीक रहे, यानी मौला की हमरकाबी में। ख़ास तौर पर हुल्लास का नाम इसलिए ज़्यादा है कि हुल्लास बहुत ही बासलाहियत था, और हुल्लास को मौला ने अपने एक लश्कर की सरदारी भी दे दी थी, यानी एक हिस्से का फौज के बहुत सारे हिस्से होते थे ना, तो अगर कहीं आप पढ़ लें इनका नाम के लश्कर के सरदार थे तो आप कहेंगे जनाब मालिक अश्तर क्या थे फिर? नहीं, मालिक अश्तर तो कुल थे ना, तमाम लश्कर के वो जो हिस्से होते थे ना, तो फौज के एक हिस्से का इनको अफसर बना दिया। जैसे जनाब हुर उस लश्कर के एक हिस्से के सरदार थे ना, 1,000 के 3,000 के, ऐसे होता था तकसीम कर दिया, तो सरदार तो सारे ही होते थे ना भाई, ये अपने हिस्से का सरदार, वो अपने हिस्से का सरदार, वो अपने हिस्से का सरदार। जैसे अलमदार के बारे में भी आज आपके लिए तशरीह कर दें, एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए दो तरह के होते थे ना अलमदार, दो तरह के होते थे, एक जिनके हाथ में होता था अपने कबीले का आलम, यानी एक लश्कर जो जा रहा होता था ना उसमें कई अलमदार होते थे, बनी फला बनी फला बनी फला, तो हर एक अपनी पहचान के लिए अपने कबीले का आलम रखता था, बल्कि हुक्म होता था कि पहचान रखो ताकि वो उसके कबीले के लोग उसके परचम के तले, परचम तले जमा हो जाए, ये अलम होता था। रायत जंग क्या होता था? पूरी जंग का जो रायत होता था, रायत भी अलम को कहते हैं, रायत अलम, ये हमजा के साथ है रायत अलम। ये रायत क्या होता था? ये पूरे जंग का जो लश्कर का सरदार होता था उसके हाथ में ये होता था रायत, इसको भी अलम कहते थे। तो ये बड़ा अलमदार होता था, इसको क्या कहते थे? ये परचम बरदार, यानी पूरे लश्कर का, जैसे मौला आरिफान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पूरे इस्लामी लश्कर के सरदार बन के जाते थे, तो वो परचम एक अलग होता था। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ प्लाटून होती ना, उन सबका अपना अपना एक परचम होता है, या रेजिमेंट जो होती है कि इस रेजिमेंट का ये परचम है, इस रेजिमेंट का ये परचम है, इस रेजिमेंट का ये परचम है, इसका मतलब नहीं कि सबके अलम अलग अलग हैं, नहीं, ये पहचान होती है रेजिमेंट की, और फिर उसके बाद एक परचम होता है पूरी फौज का, और फिर फौज के बाद एक मुल्क का परचम होता है। इसलिए आप अक्सर वो मार्च पास्ट जो होते हैं उसमें 2-3 किस्म के परचम देख रहे होते हैं ना, तो वो यही वजह होती है कि एक रेजिमेंट का है, एक और चीज़ का, एक और एक पूरी फौज का परचम है, और फिर एक पाकिस्तान का यानी मुल्क का परचम होता है। तो ये जिस भी मुल्क का हो, यहाँ का नहीं, कोई भी मुल्क हो, तो वहाँ यही तरीका राइज है। तो वो ये हिसाब होता था कि हर एक का अपना अपना परचम लेके वो आते थे, ताकि उस परचम के नीचे जमा हो जाएं, उस कबीले के लोग जो आते जाएं वो उस परचम के नीचे जमा होते जाएं, उस कबीले का अलमदार जो था जिसको एक अलम पकड़ा दिया जाता है। तो इस तरह ये जनाबे हुल्लास जो थे, हुल्लास इब्ने अमरो, ये भी एक हिस्से के मौला के लश्कर के एक हिस्से के सरदार थे, यूँ समझ लीजिए उसके सरदार थे। तो और फिर इसके बाद इनकी सलाहियतों के बिना पे इनको कुछ अरसे के लिए वालिय कूफा भी बनाया, 2-3 ओहदे इनके पास रहे, एक ये फौज में एक हिस्से के सरदार रहे, और फिर उसके बाद इनको कूफे का कोतवाल बनाया। कोतवाल अलग होता था, वालिय कूफा अलग होता था। कोतवाल यानी पुलिस का सरबरा, रईस शुरता, यह अरबी में उसको कहा जाता था, रईस यही मनसब को यही कहा जाता था, रईस शुरता, यानी हमारे यहाँ कह लीजिए आप आईजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एसएसपी कह लीजिए, आईजी के लिए होता था रईस शुरता। तो ये मनसब इनको दिया, इन्हीं को, हुल्लास इब्ने अमरो रासिबी को पहले ये मनसब दिया, रईस शुरता बनाया इनको, यानी पुलिस का सरबरा बनाया। फिर उसके बाद कूफे का वाली भी बनाया कुछ दिनों के लिए, पूरा कूफे का वाली, इतने बासलाहियत थे। तो ये दोनों भाई थे, यानी अली वाले थे, अली के कैंप के थे। लेकिन जब कूफे के हालात ख़राब हुए तो दोनों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली, क्योंकि ये अभी बताते हैं, शुरू में तो इनका नाम भी बेवफाओं में आ गया ना, कि भाई इन्होंने भी साथ नहीं दिया, छोड़ दिया, साथ नहीं, छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये दोनों अलग हो गए, किनारा कशी कर ली। इब्ने ज़ियाद ने भी देखा कि ये दोनों अलग हो गए, छोड़ो इनको, जब इनका किसी चीज़ से वास्ते ही नहीं है। जब उमर सात का लश्कर तैयार हुआ जाने के लिए, करबला की तरफ जाने के लिए रवाना हुआ लश्कर उमर सात का, तो ये दोनों उसकी फ़ौज में शामिल हो गए। पहले भी ऐसा जिक्र कर चुका हूँ मैं कुछ अफराद का, पिछले अशरे में मैंने कुछ और लिख भी दिया। अब तो ये इन दोनों ने क्या क्या किया, दोनों उसमें शामिल हो गए। तो जो चाहने वाले थे ना मौला के, वो भी अफसरदा हो गए कि पहले देखो मुस्लिम के बैत की, इन्हीं ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी दोनों भाइयों ने, क्या पहले बैत की दोनों भाइयों ने, और अब देखो ये जा रहे हैं उसके, खामोश हो गए, साथ नहीं दिया, और अब उसके बाद ये लश्कर में जा रहे हैं उसके, ये लश्कर में पहुँच गए, चले गए वहाँ, और कोई रास्ता नहीं था करबला पहुँचने का। जब करबला पहुँच गए तो अब ये तलाश में देखे रास्ता कैसे बने और हुसैन की तरफ जाएं। शब आशूर इन्हें मौका कब मिला? जब वो मुजाकरात नाकाम हो गए, جب مذاکرات ناکام ہوئے تو تھوڑی چھ گوئیاں عمر سعد کے لشکر میں بھی شروع ہو گئی. بس اس موقع سے انہیں فائدہ اٹھایا, لشکر ادھر مصروف ہوا, یہ دونوں نے گھوڑے دوڑائے اپنے جناب حر سے بھی پہلے, پہلے بھی ذکر کر چکے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, اگر جناب حر کا الگ سے ذکر آتا ہے نا تو اس کی وجوہات ہیں, جناب حر کا الگ سے ذکر آتا ہے تو خاص واقعات ان کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے پہلے ذی حسن پہ راستہ روکا اور پھر اس کے بعد اترا, پھر پانی بند ہوا, پھر پانی بھی پلایا, جناب سید الشہدا نے اس کے لشکر کو پانی پلایا اور ایک بہت بڑا کمانڈر تھا, بڑا مشہور سپاہی تھا, تو وہ الگ ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اور لوگ نہیں آئے تھے, اور لوگ بھی, یعنی یہ وہ ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کیا. حر تو وہ تھا نا کہ جو واقعات کے تحت آیا نا, واقعہ سے, وہ تو ایک الگ مقام ہے, بڑا مقام ہے حر کا. یہ نہیں کہ میں ڈیگریڈ نہیں کر رہا, حر کا اتنا ہی مقام ہے کہ واقعہ کربلا میں اس کا مقام ہی الگ ہے, اس کا واقعہ ہی الگ سے بیان کے جناب حر کے بارے میں نا. تو اب تو جناب حر کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں, دنیا کو برا لگتا ہے تو برا لگے, ہم کیا کریں, ہم تو جناب حر کو بھی, جناب حر ابن یزید الریاحی کو بھی ہم کیا کہتے ہیں, علیہ السلام کہتے ہیں. بھائی حسین پر جان تو ان پر سلام ہو, ان پر درود ہو, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا, آئیے. تو یہ الاس ابن عمرو اپنے بھائی نعمان ابن عمرو کے ساتھ گھوڑے دوڑائے امام کے, مولا بیعت کی تھی تو بیعت جان تک کی بیعت کی, آپ کو چھوڑ کے جانے والی نہیں ہے, اور کوئی راستہ نہیں تھا, یہی ایک راستہ تھا. اس لیے ان کا ذکر الگ سے الاس ابن عمرو کا, تو زیارت ناحیہ میں بھی ذکر ہے. اچھا زیارت ناحیہ کے بارے میں ہم سے ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ وہ زیارت ناحیہ لے آئے, کہ اس میں تو کہیں نام نہیں ہے شہداء کربلا کے. یاد رکھیے زیارت ناحیہ جو ہے وہ دو ہیں, ایک زیارت ناحیہ اور ہے, دوسری زیارت ناحیہ جس کو کہتے ہیں, ایک ہے زیارت ناحیہ معروف, ایک ہے زیارت ناحیہ غیر معروف. تو جو دوسری زیارت ناحیہ ہے جو جس کا بحر الانوار میں بھی تذکرہ الگ سے بھی چھپی ہے, اس میں تمام شہداء کربلا کے نام ہے. تو ان میں جناب الاس کا بھی, الاس ابن عمرو کا بھی نام ہے. اور یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کا نام زیارت میں آ گیا, زیارت میں نام آنا ہی کتنی بڑی بات ہے. الاس ابن عمرو کا زیارت یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروج و شریف بھیج رہے ہیں, سلام بھیج رہے ہیں, یعنی زیارت جو ان سے منسوخ. اچھا زیارت ناحیہ کے نام کے بارے میں بتا دیں, زیارت ناحیہ لوگ نوحے سے سمجھتے ہیں, نوحے سے ناحیہ نہیں ہے یاد رکھیے گا, بلکہ ناحیہ نواح سے ہے. نواح کہتے ہیں طرف کو, اطراف, جیسے گرد و نواح, کراچی کے گرد و نواح, نواح میں ایسا ہوا کراچی کے نواح میں, آج کل جیسے 2020 کی بات کر رہے ہیں, بارشیں چل رہی ہیں نا, کون سا مہینہ, اگست ختم ہو رہا ہے اور ستمبر آ رہی ہے, اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ مجلس پتہ نہیں کب کب لوگ سنیں گے, تو ان کو یاد رہے کہ کیا قیامت خیز بارشیں ہوئی تھیں, بارش نے اتنی قیامت نہیں ڈھائی تھی جتنے ہمارے انتظامات نے قیامت ہم پر ڈھا دی تھی. اگست آج 31 ہو گئی, معذرت پہلی ستمبر ہو گئی, پہلی ستمبر, اگست ختم ہو گئی, پہلی ستمبر کو یہ حال ہے اس کراچی شہر کا, پورے سندھ کا یہی حال ہے. بہرحال یہ ریکارڈ میں اس لیے آ جائے کہ لوگ کہیں گے کون سی بارش کی بات کر رہے ہیں, کہاں کی بارش کی بات کر رہے ہیں. سن 2020 بتا دوں گا, اس پہ ریکارڈ ہو جائے گا تو لوگوں کو یاد آ جائے گا جب بھی سنیں گے یہ مجلس کہ میں کب کی بات کر رہا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو بات ہو رہی تھی کہ نواح سے, یعنی جانب, اجانب ہے نا, جوانب, جس کو جوانب سے, اجانب نہیں جوانب, گرد و نواح جوانب سے, جانب سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ زیارت ناحیہ مقدسہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے آئی ہے. آگے بات, کیونکہ یہ امام کی جانب سے آئی ہے نا, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں زیارت ناحیہ, یعنی زیارت من جانب مقدسہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب بات آ گئی واضح کہ ناحیہ کا یہ مطلب ہے, زیارت ناحیہ کا یہ مطلب ہے کہ ناحیہ یعنی جانب, از جانب یا من جانب مقدسہ, یعنی اس مقدس بارگاہ سے آئیے. تو اس زمانے میں اس کا نام زیارت ناحیہ اس لیے پڑ گیا تھا کہ تقیہ کا دور تھا, تو لوگ نام نہیں لے سکتے تھے کس امام نے, تو کئی اماموں کی جانب سے زیارت ہے ان کو زیارت ناحیہ کہا جاتا ہے, جیسے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک بار اور درود بھیجیے. ام طاہرین کی جانب سے روایت آتی تو شیعہ سمجھ جاتے تھے جب وہ اعلان تھا کہ زیارت ناحیہ, وہ سمجھ جاتے تھے کہ امام کی طرف سے آئیے لے لیں, تو وہ زیارت ناحیہ یوں نام پڑ گیا اس کا. زیارت نہائیہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. تو زیارت نہائیہ میں جو غیر معروف ہے اس میں ایک ایک کا نام ہے, تمام شہداء کا نام دیا ہوا ہے, جتنے بھی شہداء کربلا ہیں تو ان میں جناب حلاس کا بھی, حلاس ابن عمرو کا بھی نام ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس طرح یہ دونوں بھائی اس طرف آ گئے, حلاس ابن عمرو اور نعمان ابن عمرو, اور دونوں بھائیوں نے دست بدست جنگ میں جان دی. دست بدست یعنی دو بدو جو لڑائی ہوئی تھی, یعنی خیموں کے دفاع میں جو پہلا حملہ تھا, ابن شہر آشوب نے بھی یہی لکھا ہے ان کو کہ پہلے حملے کے شہید ہیں دونوں بھائی, اور دست بدست لڑائی میں تھے, یعنی گھس کے لڑے تھے, ان کے لشکر میں گھس گئے تھے, اور لشکر میں گھس کے لڑتے لڑتے دونوں نے اپنی جانیں قربان کی. اور آج جس اہم ترین ہستی کا میں آج کے حساب سے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں حنزلہ ابن اسعد شبامی, شبام, جن کو کہیں نہ کہیں شیبانی بھی لکھا گیا ہے, شیبانی اشتباہ ہے, شبامی. یہ ہے شبام سے, یہ بھی ایک شاخ قبیلے کی, یمن کا مشہور قبیلہ ہے بنی حمدان, یمنیوں کا سب سے, اور بہت سے نا بریر حمدانی, جناب بریر حمدانی جن کا پچھلے اس میں پڑھ چکا, وہ بھی اسی قبیلے کے تھے. اسی کی ایک شاخ ہے شبام سے نکلی. اور اچھا ہوتا ہی تھا, آپ لوگ کو کئی بار بتا چکے ہیں, اور ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو بھی بڑی شخصیت ہوتی تھی نا عربوں میں, وہاں سے ایک شاخ نئی بن جاتی تھی قبیلے کی, وہاں سے ایک نئی شاخ بن کے آگے چلنا شروع ہو جاتی تھی. تو یہ شبام تھے اس کے, یعنی حمدانی قبیلے کے تھے, بنی حمدان کے تھے, بنی حمدان وہ یمن کا مشہور قبیلہ, لیکن اس میں یہ مشہور ترین شخص تھا شبام. تو یہ کیونکہ شبام کی نسل تھے تو یہ اپنے اسلام کے ساتھ شبامی لکھتے تھے, کہ یعنی براہ راست میرا دادا ہے شبام, شبام براہ راست, شبام ابن عبداللہ براہ راست میرا دادا ہے. تو شبام ابن عبداللہ اتنی مشہور شخصیت تھے کہ اس کے بعد ان کی اولاد نے اپنے آپ کو حمدانی نہیں لکھتے تھے, کیونکہ حمدانی تو بہت وسیع ہو گیا نا, ہزاروں آدمی تھے ہم بنی حمدان کے, تو لہٰذا انہیں مخصوص کہتے کہ ہم وہ ہیں شبام ابن عبداللہ کی اولاد ہیں. تو حنزلہ ابن اسعد شبامی, اسعد یاد رکھیے گا آپ, حنزلہ ابن اسعد شبامی یہ کس کے تھے؟ شبام قبیلے سے, اس لیے شبامی اپنے آپ کو لکھتے تھے, شبام ابن عبداللہ کی اولاد میں سے تھے, اور یہ تھا قبیلہ کس کا؟ بنی حمدان, اور بنی حمدان تھے یمن, یعنی یمن کے مشہور قبیلے بنی حمدان, اور بنی حمدان کی ایک شاخ بنی شبام, بنی شبام سے تھے حنزلہ ابن اسعد شبامی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ میں اتنی تفصیل اس لیے بھی بیان کرتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا چیزیں, بچوں کے کام آئیں گی انشاءاللہ, بچے جب بار بار, وہ تو ریکارڈ ہو جائے گی نا بعد میں بات, تو ان کو نام نہیں یاد ہوگا تو دیکھ لیں گے, سن تو لیں گے کم سے کم, تو یہ اس لیے میں محفوظ کرتا چلا جاتا ہوں چیزیں. اکثر لوگ کہتے بھی کہ آپ اتنے سارے نام کیسے یاد کر کے تھے, میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ بھی, میں تو ایک ہی چیز بچپن سے سیکھی ہے کہ کئی بار نام کو پڑھتا ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں رٹا لگانا, چار پانچ بار نام پڑھتا ہوں تو نام یاد ہو جاتے ہیں, اور کچھ نام ویسے ہی یاد ہیں پہلے سے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں, جیسے جناب حنزلہ کا نام جانتے ہی ہوں میں, یہ تو مجھے یاد ہی تھا, لیکن چلیے اب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے سارے نام لیتا ہوں تو کچھ بچے حیران ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, تو بچوں کو سکھا رہا ہوں کہ بیٹا جب آپ بچے تھے, میں بھی بچہ تھا, بچپن سے میں ایسے ہی یاد کرتا ہوں چیزوں کو, یا حافظہ نے قرآن کو دیکھا ہے نا ماشاء اللہ, حافظ نہیں ہوتا قرآن جب تک یہ اس طرح سے خوب دل لگا کے نہ پڑھیں, تکرار نہ کریں, نہیں کریں تو اس تک یاد تھوڑی, تو کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی, اور پھر لفظ بلفظ یاد کرنے کی تو بہت ہی ضرورت ہے, اور جہاں یاد نہیں ہوتا وہاں ہم لکھ کے لیے آتے ہیں, بھائی سیدھی سی بات ہے, لکھ کے لانا عیب نہیں ہے, غلط پڑھنا عیب ہے, لکھ کے پڑھنا عیب نہیں ہے. ہم نے مراجع الزام کو دیکھا کہ ایسے ایسے لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, درس سنا دے رہے ہوتے ہیں لوگوں, بڑے بڑے آیات الزام کو دیکھا, مجلس پڑھ رہے ہیں لیکن ایسے لکھی ہوئی ہے تحریر کی پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ وہ انہیں سے ہم نے سیکھا کہ لکھ کے پڑھنا, دیکھ کے پڑھنا عیب نہیں ہے, غلط پڑھنا عیب ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. اب یہ تمہید بھی میں نے اس لیے باندھی کہ کیونکہ مجھے اب ان کے کچھ جو عربی کا خطبہ ہے وہ مجھے دیکھ کے پڑھنا ہے حنزلہ کا, پہلے ان کا پس منظر بتا دوں, حنزلہ ابن اسعد شبامی, یہ تو میں نے نام اور قوم قبیلے کے بارے میں بتا دیا نا, یہ کوفے کے معلم قرآن, یہ بھی کوفی ہیں, میں نے عرض کیا کہ آپ یہ خدمت کوفیوں کو بہت برا بلا کہتے ہیں, کربلا کے جب شہداء اٹھائیں گے تو آدھے 50% کوفی ہیں, کوفے کے رہنے والے کوفی ہیں یہ, اور نام کے ساتھ بھی ان کے بعض جگہ لکھا ہوا ہے ازدی الکوفی, کوفی الازدی بھی لکھا ہوا ہے ان کے نام, کوفے کے, آسم کوفی مورخ کوفے کا ہے. تو اب یہ کوفے میں معلم قرآن ہے, یعنی کوفے کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, اور معلم قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قاری قرآن, یعنی قرات بہت عمدہ ہے ان کی, بہت خوبصورت قرات. اور یہاں پھر ایک لفظ کی اصلاح کرتا چلا جاؤں, شاید پہلے کبھی کی ہو برسوں پہلے, لیکن اب میری عادت ہے میں کیا کروں, اصلاح کے بغیر آگے نہیں جانا چاہتا. اکثر لوگ کہتے ہیں قرت, قرت, کرت کوئی لفظ نہیں ہوتا, یہ غلط العام ہے. کرت کا معنی ہے وبا, یہ جس وبا سے گزر رہے نا اسے عربی میں کہتے ہیں کرت. کیا کہتے ہیں؟ بغیر حمزہ کے کرت, قاف رے تے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کرت کر رہا ہوں, نہیں. قراءت بھی کہہ دیں تو بعید میں جا کے معنی ہو جاتا ہے کہ چلو غلط العام میں استعمال ہے, مستعمل ہو رہا ہے تو چلو قراءت کے بنا. لیکن صحیح لفظ جو ہے وہ قاف پر زبر ہے, فتحہ, جس کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ, اردو میں کہتے ہیں زبر. قراءت, قراءت کا معنی ہے یعنی پڑھنا, قراءت کا معنی ہے پڑھنا. تو لوگ قراءت کہتے ہیں, اب غلط العام ہے, ٹھیک ہے, آپ بھی سمجھ جاتے ہیں, سب سننے والے سمجھ جاتے ہیں, لیکن یہ بتانا مجھ پر لازم ہے کیونکہ آج کل ویسے عربی تو چھوڑیے, اردو کا تلفظ کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے, اردو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے, تو عربی تو دور کی بات ہے. بہرحال یہ مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کو درست کرتا چلا جاؤں کہ قراءت نہ کہا کریں بلکہ قراءت زبر لگا دیں, بس قاف پہ زبر لگا دیں تو بالکل صحیح ہو جائے گا. پھر کوئی یعنی دو زو معنی نہیں ہوگا. قراءت کے تو معنی وبا کے ہیں, قراءت کہہ دیا تو چلو زو معنی ہو گیا, معنی اور نکلا, لیکن قراءت میں کوئی دوسرا معنی نہیں آئے گا, قراءت میں بس تنہا وہی ہوگا قراءت. تو قاری قرآن تھے, بہترین خطیب, یعنی خطبہ دیتے تھے تو ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا ان کے گرد, حنظلہ ابن اسعد شامی کے گرد لوگ جمع ہو جاتے تھے, تو لوگ سحر زدہ ہو جاتے تھے, ایسے خطیب تھے جناب حنظلہ ابن اسعد. تو یہ مولا کے ساتھ تھے, خطابت تھی ان کے بعد بہترین, اور پھر شجاعت میں مشہور تھے, یعنی کوفے کی مشہور شخصیتوں میں تھے. دیکھیں معلم ویسے ہی مشہور ہوتا ہے, پھر قاری قرآن, پھر خطیب, اور پھر تلوار کے دھنی, شجاعت میں مشہور, تو اس سے کوفے کی مشہور شخصیتوں میں تھے. اسی لیے جب امام کے لشکر میں یہ آئے ہیں نا تو کوفیوں میں بڑا چرچا تھا, اور وہ جو ڈر کے گھروں میں بیٹھے تھے نا وہ بہت شرمندہ تھے کہ حنظلہ قاری قرآن چلے گئے, لقب ان کا پڑ گیا تھا نا, لوگ کہتے تھے قاری قرآن یا معلم قرآن کہتے تھے ان کو, وہ معلم کوفہ بھی چلا گیا, قاری قرآن بھی چلے گئے, کیونکہ یہ تو ڈر گئے تھے نا, ان دوسروں کو ڈرا دیا تھا کہ بھائی نہیں جانا, کوئی نہیں جا رہا, تمہارے بچے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جیسا کہ دنیا کا دستور ہے. خیر جناب پہنچ گئے امام کی خدمت میں, جب امام کی خدمت میں پہنچے, ساتھ تھے امام کے, تو امام نے ان کو بھیجا, خطیب تھے نا. دیکھیے کتنی اہمیت ہے اگر خطیب اللہ کی خاطر خطابت کرے. یہاں سے ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, خطابت اگر اللہ کی خاطر ہو تو دیکھیے امام سے بڑا کون ہے, فصیح و بلیغ, لیکن امام بتا رہے ہیں کہ یہ میرا خطیب ہے, میرا خطیب ہے تو میں اس کی خطابت کو کربلا کے میدان میں بھی زندہ رکھوں گا. خطیب ہونا تو ایک عزت شرف کا باعث ہے, وہ بھی خطیب آل محمد ہونا, خطیب اہل بیت ہونا, لیکن انسان کو اس کی لاج تو رکھنی چاہیے نا. جب وہ یہ شرف دے رہے ہیں, وہ یہ بلندی دے رہے ہیں, وہ یہ منزلت دے رہے ہیں کہ آپ کو خطیب کا درجہ دے دیا, خطیب آل رسول بن گئے آپ, خطیب اہل بیت بن گئے, نہیں ذکر اہل بیت کرتے ہیں آپ, خطیب ہو گئے نا ان کے, تو خطیب ہو گئے تو بھائی اس کی لاج تو رکھو, تو وہ بات کرو جو حسین کو پسند آئے, جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے, یعنی جو اللہ اور رسول کی خوشنودی کا باعث ہو, وہ گفتگو کرو نا بھائی. تو مولا نے بلایا کہ تمہاری خطابت بہت اچھی ہے حنظلہ, جاؤ ان کو واعظ و نصیحت تو کر کے آؤ. بار بار بھیجتے تھے نا, کبھی زہیر بن قین جاتے تھے, کبھی حبیب بن مظاہر جاتے تھے, حنظلہ کو بھیجا, جائیے حنظلہ آپ جائیے, آپ کی خطابت بہت اچھی. حالانکہ کیا وہ سدھرنے والے ہیں؟ نہیں سدھرنے والے, لیکن جناب سید الشہداء چاہتے ہیں کہ نہیں آپ بھی چلے جائیے نا, آپ ان کو پہچانتے ہیں یا آپ کو پہچانتے ہیں بھائی؟ آدھا کوفی تو ساتھ آئے تھے نا, شامی لشکر تو تھا لیکن کوفے کے بھی تو ساتھ ہو گئے تھے ہزاروں وہاں پہ, تو آپ پہچانتے ہیں شاید, آپ کی بات مان لیں. اور پھر حجت بھی تمام کرنا کہ دیکھو میں نے تمہارے پاس کس کس کو نہیں بھیجا سمجھانے کے لیے, تم کیا کر. تو وہاں جو آپ کا خطبہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے سال گزشتہ بھی کہا تھا کہ کوئی عیب نہیں ہے, تاکہ غلط نہ پڑے آدمی صحیح پڑھے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں لفظ بلفظ پہنچانے کی آپ تک, تو وہ میں دیکھ کے لکھ کے لے آتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک بالکل صحیح اور مستند چیز ہے وہ پیش کر دی جائے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. اچھا ان کے بارے میں آپ خدمت میں عرض کر دیں کہ ان کا ذکر بھی زیارت ناہیہ میں نام کے ساتھ ہے, یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ان پر سلام بھیجا ہے, السلام علی حنظلہ ابن اسعد شبامی, شبام ہے لفظ. اچھا جناب, اور زیارت رجبیہ میں بھی ان کا نام ہے السلام علی حنظلہ ابن اسعد شبامی. آئیے اب یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ فصیح و بلیغ خطیب تھے, فصاحت سے اور بلاغت سے ان کا پر ہوتا تھا بیان, لشکر کے سامنے پہنچے, مصر ساتھ کے لشکر کے سامنے ان کو خطاب کیا. خطاب کی خاص بات یہ تھی کہ آیات الہی پڑھ رہے تھے, بس خطبے میں آیات الہی, یعنی آیات سے انہوں نے خطبہ بنایا تھا, یعنی اسی وقت بنا لیا اسی وقت, کیونکہ فی البدی بھیجا ہے نا امام نے, کوئی پہلے سے تقریر کی تیاری, تو بھائی ہم لوگ تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, تیاری کے بغیر کیسے تقریر کریں گے. لیکن امام نے یوں ہی بھیج دیا کہ جائیے, ان کو تو نہیں اندازہ تھا کہ مجھے بھیجا جائے گا, لیکن اتنے بڑے عالم تھے, عالم. اب میں یہ بھی بتانا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف جناب حبیب ابن مظاہر نہیں تھے, وہ تو فقیہ کوفہ تھے, وہ ایک نہیں تھے. یہاں حسین یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو بھی تھا وہ سب سے بڑا اپنے وقت کا, اپنے قبیلے کا عالم تھا, اپنی جگہ کا عالم تھا. یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو علم دشمن ہو جاتے ہیں نا, کہیں بھی کسی بھی طبقے کے ہوں, بھائی ہم کسی ایک خاص کو تھوڑی کہہ رہے ہیں, علم دشمنوں کے لیے کہ ائمہ طاہرین نے علم دوستی سکھائی ہے, علم دشمنی نہیں سکھائی. اس لیے اپنے لشکر میں اتنے بڑے بڑے علماء کو, بھائی امام کے سامنے ان کا علم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن امام ہر ایک کو اہمیت دے رہے ہیں کہ عالم ہے تو تاریخ میں اس کا علم زندہ رہنا چاہیے. یعنی امام علماء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, علماء کو ڈی گریڈ نہیں کر رہے, بتا رہے ہیں کہ قیامت تک تم علماء کی طرف محتاج ہو, مراجع کی طرف محتاج ہو, فقہ کی طرف محتاج ہو. امام ائمہ طاہرین اور پہلے جو پچھلے سال ہی گزشتہ سال ہی تو اشرہ پڑھا ہے, مرجعیت معصوم کی, معصومین کی نگاہ میں اس میں ہم نے مثالیں دی, اور دعا کریں کہ وہ بھی انشاءاللہ کتابی شکل میں آ جائے. میں ان سب چیزوں کو اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ حالات کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں کتابی شکل میں, شکل و صورت میں تو فائدہ ہوگا, آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا اگر وہ اردو پڑھنے کے قابل رہی تو, کیونکہ اب تو اردو پڑھنا بھی نہیں آتی بچوں کو بیچاروں کو, ہمیں بھی اب ہمیں خود ہی وہ تو ہم سے ہی کہتے ہیں آپ انگلش سیکھیے, وہ اردو نہیں سیکھیں گے, اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے, کہیں گے آپ انگلش میں تقریر کر سکتے ہیں, ہمیں بھی ضد ہے, ہم بھی نہیں سیکھتے. ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں آتی نہیں, ہمیں اردو میں پڑھنا ہے, اپنے بچوں کو اردو سکھا دو تو پھر سکھائیں گے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد, خیر چھوڑی. تو اس لیے میری گزارش ہے جہاں جہاں بھی احباب ہیں کہ زبانوں کے دشمن تھوڑی ہے کوئی, کوئی عالم ہے دنیا میں اس کا دشمن؟ کوئی عالم نہیں بھائی, ضرورت ہے, میں ہم بھی جانتے ہیں ضرورت ہے, ہمارے بچوں کی بھی ضرورت ہے بھائی, جب اسکول کالج میں پڑھائیں گے تو کہاں کیا پڑھائیں, مجبوری ہے نا انگلش میں پڑھانا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اپنی زبان کو ڈیگریڈ کرے, یہ تو احساس کمتری والوں کا کام ہے جو کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کا کام ہے کہ نہیں اردو میں بات کریں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. ارے اردو کیا, میں کہتا ہوں اگر تمہاری مادری زبان پنجابی ہے تو پنجابی میں بات کرو, یعنی جب آپس میں بیٹھے ہو جو بھی تمہاری مادری زبان ہے, سندھی زبان ہے, سندھی زبان تو خیر اتنا ذخیرہ ہے سندھی زبان میں جس کا کوئی حد نہیں, ہزاروں سال کی اس کی تاریخ ہے اور سینکڑوں سال, سینکڑوں سال بلکہ کئی ہزار سال کا ان کا ادبی ایک خزانہ ہے جو ان کے پاس موجود ہے بتانے کے. اس طرح پشتو زبان کے کتنے خزینے ہیں کہ نہیں, پشتو زبان میں خود پنجابی کے, یہ تو لوگوں نے چھوڑ دیا نا, آپ دیکھیں پنجابی میں کتنا صوفیانہ کلام اور کتنا عارفانہ کلام اتنا جمع ہے, اتنا جمع ہے کہ کی 61ویں آیت کا حصے کو انہیں شامل کیا, یو قوم یا تقتلو حسینن کے بعد, یا تقتلو حسینن یہ تو آیت کا حصہ نہیں ہے نا, یہ ایک ایک چیز ہمیں باریک باریک یوں بیان کرنی پڑتی ہے کہ سوشل میڈیا ہے کچھ معلوم ہی نہیں, کہیں گے صاحب یہ انہیں آیت کہہ کے پڑھ دیا, یہ تو آیت میں ہے ہی نہیں, یا قوم یا تقتلو حسینن, یا تقتلو حسینن کہاں پہ آیت میں؟ تو اس لیے میں نے کہہ دیا بھائی یہ آیت میں نہیں ہے, بعد والا انہیں آیت کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے اس بات کو. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. اے لوگو, میں وہ جو مشکل اور سخت روز ہے اس روز کی طرح تمہارے انجام سے ڈرتا ہوں. یہاں یوم احزاب سے مراد ہے روز بد, یوم احزاب سے کیا مراد ہے؟ روز بد, خراب دن سے ڈرتا ہوں, تمہارے انجام سے ڈرتا ہوں کہ تم وہ روز بد تم نہ دیکھ لو, یوم احزاب نہ دیکھ لو, یوم احزاب نہ دیکھ لو کہیں تم, اور قوم نوح و عاد اور ثمود اور جو ان کے بعد ہے ان پر جو گزرا وہ نہ دیکھ لو, جو ان پر گزری ہے کہیں وہ انجام تمہارا بھی نہ ہو جائے. ڈرا رہے ان لوگ کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو اس انجام کا سامنا کرنا پڑے, یعنی اگر تم پر ایسا عذاب آتا ہے تمہارا وہ انجام ہوتا ہے تو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی طرف سے ہوگا. وَمَن لَّا يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ, ورنہ اللہ تھوڑی اپنے بندوں پر ظلم کرتا, اس لیے یہ آیت کا حصہ بھی پڑھا, وَمَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ, ورنہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, جو کچھ ہے تمہاری وجہ سے ہوگا. اے لوگو, میں قیامت کے دن تمہاری رسوائی سے ڈرتا ہوں, یعنی جو تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا میں اس سے بھی ڈرتا ہوں, وہ دن کہ جس دن سوائے خدا کے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا. یہ سورہ غافر کی آیات جو 30, 31, 32, 33 ہیں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کوئی پناہ دینے والا نہیں, اور جو گمراہ ہو گیا تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس کا حشر کیا ہوگا؟ فما لہم ان ہادن, کوئی اس کا ہدایت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تختلو حسینن یا قوم یا تختلو حسینن فیوس ہتکم بے عذابن, اے لوگوں کیا حسین کو قتل کرو گے؟ ہم ڈرا رہے ہیں کہ حسین کو قتل کرو, جانتے نہیں حسین کون ہے, کیا تم حسین کو قتل کرو گے؟ تو یاد رکھو اللہ تمہیں سخت عذاب کے ساتھ ہلاک کر دے گا. اللہ تمہیں فیوس ہتکم یعنی ملیا میٹ کر دے گا تمہیں, بے عذاب نہیں, ایسا عذاب دے گا جو تمہیں ملیا میٹ کر دے گا, صفحہ ہستی سے نابود کر دے گا, الگ کر دے گا. اور جو افترا باندھتے ہیں یعنی کسی پہ بہتان باندھتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے, وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. وقت خواب من افترا, جس نے افترا باندھی, جس نے بہتان باندھا, یا مرادی کس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, تو وہ جناب سید الشہدا کے قتل کو کس سے تعبیر دے رہے ہیں کہ جیسے جس کسی نے اللہ پہ بہتان باندھا. تو کیا کر رہے ہو, یعنی اللہ کی نشانی ہے اس کو جھٹلا رہے ہو؟ اب اس کو واضح کر دیا ہم نے, کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ اللہ کی نشانی ہے, تم اس کو جھٹلا رہے ہو, یعنی اس کا قتل کرنا جھٹلانا ہے نا, تم اس کو جھٹلا رہے ہو جو اللہ کی نشانی ہے. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں ملیا میٹ کرنے والے عذاب سے دو چار کر دے گا. صلوات بھیجیے محمد علی بابا. اب سوچئے کہ اس میدان میں کھڑے ہو کہ آپ نے کس انداز میں, ہم تو خطیب نہیں ہے نا بھائی, وہ جس کو حسین خطیب کہہ رہے ہیں اس نے کیسا خطاب کیا ہوگا. جب انہیں یہ بیان کیا تو ظاہر ہے وہاں سے تو کیا جواب آنا تھا, کوئی جواب نہیں آتا, لیکن حسین بڑے خوش ہوئے, جناب سید الشہدا اس خطاب سے بہت خوش ہوئے. اور جب وہ خطاب یہ کر رہے تھے تو حسین نے بلند آواز سے قریب جا کے تاکہ وہ سنے میری آواز کو, ہی یبن اسعد, حنزلہ ابن اسد ہے نا, اے اسد کے بیٹے, اے پسر اسعد, یبن اسعد یرحمک اللہ, اللہ تجھ پہ اپنی رحمت نازل کرے, یرحمک اللہ, انہم قد استوجب العذاب حین رد علیک ما دعوتہم الیہ من الحق, اے اسد کے بیٹے خدا تم پہ رحم کرے جبکہ تم اس جماعت کو حق کی دعوت دے رہے تھے, یعنی جو تم خطاب کرے تھے اللہ تم پہ رحمت نازل کرے, اپنی رحم کرے تم پر, جب تم اس جماعت کو حق کی دعوت کہہ رہے تھے اور یہ تیری دعوت کو قبول نہیں کرے تھے, رد کر رہے تھے, آپ دعوت کو قبول نہیں کرے تھے, اور تجھے اور تیرے ساتھیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے, یعنی منصوبہ بندی کر رہے کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو قتل کر دیں, یہ عذاب کے مستحق ہو گئے. تو حنزلہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا, پلٹ کے کہا اے فرزند رسول آپ نے سچ فرمایا, میری جان آپ پر قربان, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے, یعنی آپ کے پاس علم, میری جان آپ, اب دیکھیں ہم کہتے ہیں میری جان آپ پہ قربان, میری جان مولا پہ قربان, یہ کہنا آسان ہے بھائی, یہ ان کو کہنے کا کتنا حق ہے جو کربلا کے میدان میں کھڑا ہے, کھڑا ہے, اور صرف کھڑے نہیں ہیں, ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب حملہ ہو رہا تھا نا آخر میں سامنے کھڑے ہو کے تیر بھی جھیلیں, تیر سہیں اپنے بدن پہ, زندہ رہے لیکن تیر بھی برداشت کیے, جب نماز کے یہ بھی تھے, حنزلہ ابن اسد بھی اس پہ تھے, لیکن اس وقت ان کی شہادت نہیں ہوئی. تو ایسے نہیں ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان آپ پر قربان تو عمل کر کے بتا رہے ہیں بھائی, یہاں کہنا آسان ہے کہ میں قربان, میں قربان, میں قربان, قربانی کا وقت آیا تو ڈھونڈتے رہو پیچھے کے مسٹر قربان گئے کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں, تو برسوں کے تجربے نے یہ بھی سکھا دیا کہ قربان قربان کرنے والوں سے ذرا بچا کرو, بعد میں قربان شاہ کہیں نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد آل محمد پر. اے فرزند رسول آپ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں اور حق بیان کرنے کے سزاوار ہیں, ہم سے بھی زیادہ سزاوار ہیں, کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آخرت کی طرف پیش قدمی کروں؟ دیکھیے اجازت لینے کا انصار حسینی کا انداز کیسا ہے, انوکھا انداز, آپ اجازت دیتے ہیں میرے مولا کہ میں آخرت کی طرف پیش قدمی کروں اور اپنے بھائیوں سے ملحق ہو جاؤں, یعنی جو مجھ سے پہلے شہادت کا جام پی چکے میں ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں, آپ اجازت دیتے ہیں مجھے؟ امام نے اجازت دیتے ہوئے جملے کہے جو جملے محفوظ ہیں مقاتل میں آپ کے, فرماتے ہیں روح الا خیر من الدنیا وما فیہا و الا ملک لا یبلا, جاؤ اس خیر کی طرف, روح الا خیر, وہ روح جو آپ اکثر لفظ سنتے رہتے ہیں, روح جاؤ اس طرف, جاؤ کس طرف, جاؤ الا خیر, اس خیر کی طرف جاؤ, کون سی خیر, من الدنیا وما فیہا, کہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ خیر ہے اس کی طرف جاؤ, یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ تم اس طرف جاؤ, اس طرف جاؤ کہ جہاں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے اچھا تمہارا انتظار کر رہا ہے, وَإِلَى مُلْكٍ لَا يَبْلَى, اس ملک کی طرف جاؤ, اس جہان کی طرف جاؤ جس کا کچھ بھی ضائع ہونے والا نہیں, یعنی جو پرانا ہونے والا نہیں, یہ ملک تو چلا جائے گا, یہاں نہیں مریں گے پھر مر جائیں گے بعد میں. اب دیکھیں جملے جو امام کہتے ہیں, روح الی خیر من الدنیا وما فیہا ویلا ملکن لا یبلا، جا اس خیر کی طرف جو دنیا اور جو کچھ بھی اس دنیا میں اس سے بہتر ہے، اس طرف اس خیر کی طرف جاؤ، اور اس عالم کی طرف اس عالم کی طرف جاؤ جو پرانا ہونے والا نہیں ہے، اس کا کچھ ضائع ہونے والا نہیں، کچھ پرانا ہونے والا نہیں ہے، جاؤ یہ دعا دے کے رو، الی خیر من الدنیا وما فیہا والی ملک لا یبلا، اس ملک کی طرف چلے جاؤ جہاں کچھ بھی ضائع ہونے والا نہیں. حنزلہ کہتے ہیں، اب دیکھیں حنزلہ نے جو زیارت پڑھی ہے وہاں جانے سے پہلے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو، صلی اللہ علیکہ آپ پر صلوات ہو، یعنی درود و سلام، صلی اللہ علیکہ و علی اہل بیتک، آپ پر درود و سلام، آپ کے اہل بیت پر درود و سلام، وعرف بیننا وبینک فی جنت، اور ہمارا آپ کا وعدہ کہاں کا ہے، ہماری اور آپ کی پہچان کہاں کی ہے، جنت میں، ہمارے اور آپ کے درمیان جو پہچان کا وعدہ ہے وہ کہاں کا ہے، عرف اللہ، یعنی اللہ ہمیں وہاں پہچانوائے گا، ہماری پہچان وہاں ہوگی، یہ خاص لفظ ہوتا ہے عرف، یہ ہمارا اور آپ کا وعدہ جنت کا وعدہ، جہاں ہمیں بتایا گیا ہماری اور آپ کی پہچان ہوگی جنت میں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، اللہ نے ہماری، کہتے ہیں کہ جب انہیں حملہ کیا، ظاہر ہے کہ جیسے قاری قرآن سے جیسے خطیب سے میں نے بتایا کہ ویسے ہی بہت بڑے یہ شجاع تھے، تو انہیں 20 کے قریب کوفیوں شامیوں کو واصل جہنم کیا جبکہ زخمی حالت میں تھے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جنگ کرنے سے پہلے ہی زخمی ہو چکے تھے، کیونکہ تیر اپنے اوپر روکتے تھے بھائی، حملہ روکتے تھے، امام کے سپر بنے ہوئے تھے، لہذا زخمی حالت میں لڑے ہیں یہ. زخمی حالت میں لڑنے کے باوجود انہیں 20 دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان آل رسول کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد آپ نے جامع شہادت نوش کیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زیارت نہیہ میں ان پر امام زمانہ نے سلام بھیجا، صلوات بھیجی محمد آل محمد. اچھا بس اب جلدی سے دو افراد کا، دو جانساروں کا اور ذکر کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل پہ رکھیں گے. ظاہر ابن امرو کندی، ظاہر ابن امرو اسلمی کندی، ان کے بارے میں ذرا سا بتا دیتے ہیں. اور ایک ہے محمد ابن ثنا نے، ایک اور دوسرا پانچواں نام ہے سعد ابن حرس کا. لیکن پہلے ظاہر ابن امرو کندی، یہ ظاہر ابن امرو کندی کو لوگ لکھتے ہیں امرو ابن حمق خزائی کا غلام. امرو ابن حمق خزائی کون ہے؟ مولائے کائنات کے جانساروں میں سے. امرو ابن حمق کا بہت نام ملے گا، بلکہ دو چار جگہ خطبوں میں بھی ضمناً ذکر آیا ہے، نہج البلاغہ کے خطبوں میں امرو ابن حمق خزائی کا بیان آیا، اور ان کے پیچھے بہت پڑا ہوا تھا. ان کو بعض لوگ مولائے کائنات کے بعد ڈھونڈ رہے تھے قتل کرنے کے لیے، تو یہ شام وغیرہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ جو ان کے ساتھ، یعنی یہ جو ساتھ ظاہر ابن امرو جو تھے، ان کے والد کا نام بھی امرو اسلمی تھا، بنی کندہ کے تھے. ان کو لکھتے ہیں غلام امرو بن حمق خزائی کا، یعنی ان کا نام لکھا جاتا ہے حرس، حرس مولا امرو ابن حمق خزائی، یہ ان کو لکھا جاتا ہے. اچھا ان کے آقا کا نام بھی امرو ہے، امرو ابن حمق خزائی، اور والد کا نام تو میں نے بتا دیا امرو ابن امرو اسلمی کندی، بنی کندہ کے حرس ابن امرو کندی. حرس ابن امرو باپ کا نام بھی امرو، اور جو آقا ہے اس کا نام بھی امرو ابن حمق. یہ امرو ابن حمق خزائی کے ساتھ اتنا رہتے تھے، اتنا رہتے تھے، اتنا رہتے تھے کہ ان کا نام پڑ گیا تھا، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا حرس مولا امرو ابن حمق خزائی. حرس جو غلام ہے امرو خزائی کا، امرو ابن حمق خزائی کا، امرو باپ کا بھی نام ہے، امرو آقا کا بھی نام، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. جب ان کے ساتھ رہتے تھے تو علی کے شہدائی ہوئے نا، علی کے چاہنے والے ہوئے نا، جناب مولا کائنات کے چاہنے والے ہوئے. یہ جن کے بارے میں ظاہر ابن، معذرت کے ساتھ وہ نام میں غلط پہلے لے گیا، جن کا میں نام لے رہا ہوں حرس نام نہیں، ظاہر ابن. اچھا یہ ظاہر کی ایک خاصیت اور ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کی نسل میں سے ایک بہت بڑا شخص گزرا، محمد ابن سنان ظاہری. محمد ابن سنان ظاہری کون ہے؟ محمد ابن سنان ظاہری آٹھویں امام، یعنی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجی محمد علی محمد پر، آٹھویں امام اور نویں امام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کے صحابی تھے، جانسار تھے اور شاگرد بھی تھے، محمد ابن سنان. وہ لکھتے تھے اپنے آپ کو محمد ابن سنان ظاہری. ظاہری کس نسبت سے لکھتے تھے؟ تاکہ لوگ پہچان لیں کہ میں ظاہر ابن امرو کا بیٹا ہوں، ظاہر ابن امرو اسلمی کا بیٹا ہوں، اور انہیں ظاہر کو عمر ابن امرو ابن احمق کا، امرو ابن حمق خزائی کا غلام بھی کہا جاتا تھا. ظاہر ابن امرو، ظاہر ابن امرو، یہ نام ذہن میں رکھیے گا آپ، ظاہر ابن امرو کندی اور ان کے والد کا نام تھا ظاہر ابن امرو اسلمی کندی، اور ان کے آقا کا نام ہے ظاہر مولا، یعنی ان کے غلام ہیں ان کا نام ہے امرو ابن حمق خزائی. یہ ساتھ ساتھ آئے تھے دونوں اماموں کے، ان کے جو پڑ پوتے سمجھ لیجیے وہ شاگرد تھے، دونوں اماموں کے شاگرد تھے، محمد ابن سنان ظاہری ان کا نام تھا. ان کا بھی یہ تھا، اس لیے ان کا زیادہ ذکر نام باقاعدہ الگ سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ حرم ابا عبداللہ کا دفاع کرنے پہ مامور تھے، یعنی ان خاص خیموں کا دفاع کر رہے تھے. یہ وہ جو خاص خیمے تھے جناب سید الشہداء کے، اہل بیت کے، ان کے دفاع پہ مامور تھے، اور وہیں پر دفاع کرتے 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 اپنی جان جانے آفرین کے سپرد دی، اور شہید ہوتے ہوتے آواز دی تھی دوسروں کو کہ دیکھو میں اب جا رہا ہوں، اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے حفاظت کرنے. تو پھر دو چار صحابی دوسرے جو خود بھی زخمی تھے وہ حالت میں پہنچے تھے، انہیں آ کے دفاع کیا تھا. ظاہر ابن امرو کندی، اور ظاہر مولا امرو بن حمق خزائی، باپ کا نام بھی امرو ہے اور آقا کا نام بھی امرو ہے، ایک ہے امرو کندی اور وہ ہے امرو بن حمق خزائی. ایک خزائی ہیں بنی خزا کے ہیں، ایک بنی کندہ، والد بنی کندہ کے ہیں، اور جو آقا ہیں وہ کہاں کے ہیں، وہ بنی خزا کے ہیں. تو ان کے ساتھ پہچان کے لیے خزائی لگا دیا جاتا ہے. اور پانچویں جو آج کے جانسار ان کا ہمیں ذکر کرنا ہے، سعد ابن حرس. سعد ابن حرس، بس یہ اب آپ کو بتا دیتے ہیں.
آواز بلند نعرہ سلام
یہ صحابی ہیں، صحابی نہیں بلکہ غلام ہیں مولا عارفان مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. سلامات بھیجیے محمد علی محمد. اور ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ صحابی رسول مسلمہ ہیں. صحابی رسول کیسے ہیں؟ صلح حدیبیہ میں شریک تھے، بیعت رضوان میں شریک تھے، نہیں بیعت کرنے والوں میں شریک تھے، بیعت رضوان جو تحت شجرہ جو ہوئی ہے اس میں بھی شریک تھے، اور جنگ خیبر میں بھی حصہ لیا ہے، یعنی اس میں بھی یہ شریک تھے. تو مسلمہ صحابی ہیں نا، مولا کائنات کے غلام تھے. مولا نے ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو آزاد کر دیا، تو یہ گئی نہیں، جیسے کہ ہوتا تھا کہ اہل بیت کی غلامی سے آزاد ہو کے جائے گا کون بھائی، تو ان کو آزاد کر دیا کہ یہ بہت باصلاحیت ہے، یعنی انتظامی حوالے سے بہت باصلاحیت تھے. تو انہیں نے کہا کہ مولا میں تو نہیں جانا چاہتا، میں تو آپ کے پاس ہی جانا چاہتا. کہ بھائی تم غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو، کیونکہ ظاہر ہے غلام کا الگ حکم ہوتا ہے آزاد کا. تو یہ اتنے باصلاحیت تھے کہ انہیں اپنی فوج کے ایک حصے کا سالار بنایا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا، تو ان کو بھی سعد ابن حرس کو بھی آپ نے ایک حصے کا سالار بنایا. اور اس کے بعد ان کو بڑھاتے 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 رئیس الشرطہ کا منصب دیا، یعنی پولیس کا سربراہ بنایا. اور پھر جب بڑھایا تو آذر بائی جان کا والی بنا کر بھیجا. سعد ابن حرس کو آذر بائی جان کا گورنر، جس کو کہتے ہیں گورنر کہہ لیں، والی کہہ لیں، بس پورا وزیر اعلیٰ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اب یہ نام ایسے بدنام ہو گئے کہ آدمی کہہ نہیں لوگوں کے نام لے. بھائی صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو ان کو آذر بائی جان کا والی بنا کر بھیجا. ظاہر ہے کہ مولا کے ساتھ رہے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے. یہ بھی ان افراد میں ہے جو مدینے سے ساتھ ہے، اور یہ بھی ضعیف العمر ہے. ظاہر ہے صحابی رسول، آپ سوچیں نا کہ جنہوں نے جنگ خیبر میں شرکت کی، بیعت رضوان میں تھے، تو جوان تو ہوں گے نا اس وقت. اب وہ کب کی بات ہے جناب؟ 6 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، اور واقعہ کربلا ہو رہا ہے 61 ہجری میں. تو بھائی کتنے سال کے؟ کم از کم 75-80 سال کے تو ہوں گے نا. تو یہ ان بزرگ میں اور اصحاب رسول میں جو کربلا میں. اس لیے ہم برادران کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا مت بہکاؤ کہ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا مشکل ہو جائے. اس طرح نہ بہکاؤ لوگوں کو کہ قیامت کے دن جواب نہ دے سکو. صحابہ کو برا بلا کہنا نہیں چاہیے، نہیں برا بلا کہنا چاہیے، لیکن صحابہ کو قتل کرنا کیسا جرم ہوگا؟ بے دردی سے قتل کر دینا صحابہ کو. تو لوگوں کو یہ بھی تو بتاؤ کہ کربلا میں حسین کے ساتھ صحابی رسول کتنے تھے، اصحاب رسول کتنے تھے، وہ تو بتاؤ. وہ نہیں بتاتے ہو، وہ چھپا جاتے ہو، لوگوں کو گمراہ رکھتے ہو. ظاہر بیچارے لوگ پڑھ توڑی نے، لوگوں کا کیا قصور ہے، لوگوں کو کیا معلوم کیا کیا لکھا ہوا ہے تاریخوں میں. لہذا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جس کا جو چاہو بنا دو، جس کو اب میں کیا عرض کروں، کیا کیا بنا دیتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، اگرچہ کہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، کوشش کریں گے کل سے تھوڑا سا کنٹرول کریں، لیکن کریں کیا. انصار حسینی کا تذکرہ ہے، ہمیں تو یہ بھی کم لگ رہا ہے جتنی ہم نے بات کی نا. یہ ہم انصار جن کے لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے رہے. دیکھیے ایک تصحیح کر دیں، सिर्फ कुछ लाशें ऐसे हैं जिनको खींच कर अलग किया गया, जैसे जनाब हुर इब्न यज़ीदुर रिहाई का लाशा अलग ले गए ना, वहाँ आप भी ज़ियारत करके जो नहीं गए परवरदिगार सबको तो वहाँ जाके उनको दफनाया गया उनके कबीले ने, लेकिन बाकी ये गंजे शहीदा क्या है, कितने नाम लिखे हुए जो ज़ियारत करके आए, नहीं तो देख लें उसकी तो मूवीज़ चलती हैं क्लिप चलती हैं, कितने शहदा के नाम लिखे पढ़े हैं सबके नाम है ना, एक ही जगह है ना सब। एक जगह का मतलब क्या हुआ कि अगर पामाली से बच भी गए थे ना, पामाली से बच भी गए तो वहां से कोई लेकर नहीं गया, यानी कितने दिन तक वहां लाशें पड़े रहे, जब भी तो एक जगह दफनाया है ना सबको, सिर्फ जनाब हबीब ने मज़ाहिर को जरा सा फासले पे दफनाया और जनाब शहजादे अली अकबर को मौला के पहचाने और सीने पर कहते हैं कि शहजादे अली असगर अल्लाह आलम बेसवाब, बाकी सब शहदा तो एक जगह है ना तमाम शब्द, इसका मतलब ये कि सबके लाशें पड़े थे, बेगोरों का वन पड़े थे। हाँ ये दुरुस्त है कि जब पामाली की बात आई थी तो लोगों ने लाशों को पामाल नहीं होने दिया था, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता था पामाली के लिए आगे बढ़ते थे, हुक्म देता था तो लोग आगे बढ़ जाते थे कि ये कैसे होगा, ये हमारे कबीले का, हम लड़ लिया हमने मार लिया, पामाल नहीं होने देंगे लाशा, कोई पामाल नहीं होने देंगे। तो सानी जहरा को इत्मीनान था कि मेरे भाई का लाशा कोई पामाल तो नहीं करेगा। जब ये कौम कबीला देख के जो इनका रिश्तेदार नहीं उसका बचा रहे, तो हुसैन को तो सब जानते ना कि नवासे रसूल है, चलो कत्ल कर दिया, लाश की बेहरमती तो नहीं करेंगे। सानिया जहरा देख चुकी थी कि ये कैसे लोग हैं, कहाँ तक बेहरमती की थी इन लाशें पर, जानते हैं आप कि पामाली के बाद जब सानिया जहरा वहाँ पहुँची है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पामाली का वाक़ पढ़ दो, पामाल किया कैसे। असद इबन अब्दुल्ला ये अपने साथियों के साथ जिम्मेदार है हुसैन की लाश को पामाल करने का, इसका जिक्र है। और ये मालूम कैसे हुआ, लोग कहते हैं ना आपको इतनी बारीकियाँ मालूम के, तो अभी आपको बताते हैं कि हमें मालूम कैसे हुआ। जब ये पहुँचे हैं कूफे तमाम असीरों को लेके और शहदा के सर लेके, तो इबन ज़ियाद से सब इनाम तलब कर रहे थे, तो असद इबन अब्दुल्ला पागल हुआ हुआ था, पागल कर रहे, इसका जहन माफ हो गया, चिल्ला रहा था, अमीर मुझे ज़्यादा इनाम दे, मुझे सबसे ज़्यादा इनाम दे, मेरी झोली को ज़रूर जवाहर से भर दे। तो वो इब्ने ज़ियाद ने तो ऐसे ही तब बस ज़बान भी बहुत तक है, ओ मलून तूने ऐसा करबला में क्या कारनामा किया जो मैं दूसरों से ज़्यादा दूँ तुझे। कहा अमीर मैंने वो किया जो कोई करने पे तैयार न था। बुलाया आगे, क्या किया तूने? कहा सुन अमीर, जब सब शहीद किए जा चुके थे, उमर साद ने तलब किया था कि हुसैन के लाशों को पामाल कर दे घोड़ों की टापों तले, कोई आगे नहीं बढ़ता था हुसैन की लाश पामाल करने के लिए, वो कितने इमाम इनाम दे सब पीछे हट जाते थे, क्योंकि सबके लाशें बच गए थे ना पामाल होने से, अब लिहाजा किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हुसैन का लाशा कैसे पामाल करे। आखिर में आया उसके सामने और मैंने कहा इनाम जितना तू रख रहा है इसका दोगुना कर दे, मैं हुसैन के लाशे को पामाल करता हूँ। उसने कहा मैं तुझे दोगुना दूंगा। मैंने अपने साथियों के लिए साथियों को लिया घोड़ों की नालबंदी की। अब जुमले सुने उसके, कहते देखिए जैनब अभी नहीं पहुंची, जैनब पामाली लाशें हुसैन के बाद पहुंची लाशें पे, तो पहले सुन लीजिए, अभी तो जैनब इंतज़ार करी ना कि कोई मेरे भाई के लाशें को पामाल नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी सही फर्जंदे रसूल है ना। लेकिन सानिया जहरा देख रही हैं कि अब घोड़ों की नालबंदी हुई और ये मलून आगे बढ़े और घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया लाशें हुसैन पे, तन्हा लाशें हुसैन। कैसे पामाल किया ये खुद कहता है इब्ने ज़ियाद के दरबार में कि हमने हुसैन के लाशे पर इतनी बार घोड़े दौड़ाए थे कि हुसैन का लाशा खाक के साथ एकसा हो गया था। नहीं, असल जुमला बताऊं उसने क्या कहा, कहता है कि हमने इस तरह पामाल किया था हुसैन के लाशे को जैसे चक्की के दो पार्टों के दरमियान में गंदुम को पीसा जाता। मैं जिम्मेदार हूं जो मैं लफ्ज अदा कर रहा हूं कि यह लिखा है, यही लिखा है। और अगर नहीं लिखा तो आप आइए ज़ियारत नाहिया में, इमाम ने क्या फरमाया है, सलाम मेरा सलाम हो उस लाशे पर जो घोड़ों की टापों तले इस तरह पामाल किया गया था कि उसके जोड़ जोड़ बंद बंद अलग कर दिए गए थे, जो खाक के साथ यकसा हो गया था। अब मुझे बताइए दोनों बातें मिल गई कि नहीं मिली। इमाम ने जानते ना कि इसने कैसे पामाल किया, खाक के साथ यकसा होने का मतलब क्या है। और जब सानिया जहरा इस आलम में आई है भाई के लाशे पर, आप मुझे बताइए कि सानिया जहरा के दिल पे गुजरती क्या होगी, बेसर का भाई का लाशा देखा। हाँ, गौर से देखती रही, बैठी जमीन पे, उस खुश्क गले पे अपने लब रख दिए, बोसे लेना शुरू किए اس گل بریدہ کے بوسے لیے. اس کے بعد ثانیہ زہرا نے حسین کے لاشے کو آغوش میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اٹھا کے کھڑی ہوئی آسمان کی طرف رخ انور کر کے پکارتی ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, اللہم تقبل منا ھذا القربان, اے پالنے والے, اے ہمارے رب, اے ہمارے اللہ, ہم اہل بیت کی یہ قربانی قبول کر لے اپنی بارگاہ میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے, تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما لے, اس وبا سے صرف پاکستان نہیں پورے عالم انسانیت کی جان چھڑا دے, معبود اس وبا کا خاتمہ کر دے. اگر انسانوں کی شرارت ہے تو جن لوگوں کی شرارت ہے یہ وبا, یہ مصیبت انہی کی طرف واپس پلٹا دے. بار الہ ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے جب تیری آخری عجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے, اور ایک اعلان خاص طور پہ دنیا بھر میں لوگ سن لیں کہ آن لائن مجالس ہو رہی ہیں. ہم دو جگہ جو پڑھتے تھے, رضویہ شاہ کربلا ٹرسٹ رضویہ میں وقار جاوید زیدی اور وقار حیدر زیدی صاحب کی طرف سے, اور آل ابا میں, آل ابا سے پہلے یہی اشرا طاہر ولا میں سید نیاز رضوی صاحب کراتے, تو نہیں سید نیاز رضوی صاحب کی طرف سے آل ابا میں ہوتا تھا. تو اس مرتبہ یہ سب ہم ایک ہی جگہ سے پڑھ رہے ہیں, اور اس میں یہ بھی بتا دیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی کاپی رائٹ واپی رائٹ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس لیے یہ سب نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جتنے بھی زیادہ لوگ سن سکتے ہیں ان مجالس کو سنیں, تو آپ جو بھی اس کو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں, کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, کسی کے لیے بھی ہمارا یہ حق نہیں رکھتے کہ جس کو چلانا ہے وہ چلائے. تو یہ آن لائن پڑھ رہے ہیں اس وبا کی وجہ سے. دعا کیجئے پروردگار عالم سب کے لیے حالات اچھے کر دے, تو اچھے ماحول میں پڑھیں گے تو یہ آن لائن مجالس سب جگہ جاری ہیں, ان دونوں کی جانب سے رہیں, ان دونوں کے مرحومین کے لیے, اپنے تمام مرحومین کے لیے, تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے.